الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. انشاءاللہ سورہ حج سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حج کے بارے میں اس کے مکی یا مدنی سورت ہونے میں اختلاف ہے، اور چند آیات اس کی ایسی ہیں جیسے آیت نمبر 39-40 جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی. تو اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ برزخی سورت ہے، یعنی ہجرت کے دوران نازل ہوئی. بہرحال پانچ مضامین اس صورت میں آ رہے ہیں. پہلا مضمون ابتدائی 24 آیات پر اور آخرت کا بیان ہے، اس کے بعد حج اور قربانی کا بیان، اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کا بیان، پھر مشرکین سے کشمکش کا بیان، اور آخر میں قرآن کی دعوت کا بیان آ رہا ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. پہلا حصہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کے بیان پر مشتمل ہے، ابتدائی 24 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، اور قیامت کی ہولناکی کے ذکر سے آغاز کیا جا رہا ہے، گویا کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اب بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے. یوم ترونہا، اب قیامت کے زلزلے کی شدت بیان ہو رہی ہے، جس دن تم دیکھو گے اس کو. تذہل کل موضعات اما ارضعت، کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے، یعنی جسے وہ دودھ پلاتی ہے. ماؤں کو بڑی جذباتی تعلق ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اور خصوصاً جب بچوں کی عمر جو ہے وہ دودھ پینے کی ہوتی ہے، تو ہر وقت ماں جو ہے وہ اٹھائے ہوئے اور جو اپنی گود میں لیے ہوئے اور چھاتی سے لگائے ہوئے رہتی ہے. لیکن قیامت کا ہنگامہ اتنا شدید ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈال دے گی ہر حاملہ اپنا حمل. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے جب بڑے کوئی خطرناک واقعہ ہو اس میں خوف اور دہشت سے بھی حمل گرتے ہیں، تو فرمایا کہ تمام حاملائیں اپنی حمل ڈال دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو مست. اور یہاں آپ غور کریں کہ خواتین میں زیادہ جذباتی معاملہ ہوتا ہے، اور لیکن وہ اپنی جذباتی کیفیت میں قیامت کا ہنگامہ اتنا شدید ہوگا کہ سب سے زیادہ جو جذباتی لگاؤ رکھتی ہیں اپنے شیر خواہ بچوں سے ان سے غافل ہوں گی، جبکہ مردوں کا معاملہ عقل سے متعلق زیادہ ہوتا ہے. وہ زیادہ، یعنی آپ دیکھیں باہمت مرد جو ہے وہ عقل اپنی استعمال کرتے رہتے ہیں کتنے بھی معاملات ہوں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا ہنگامہ اتنا شدید ہوگا کہ مرد عقل کھو دیں گے. ایسا محسوس ہوگا کہ یہ نشے میں. وما ہم بے سکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا. آگے انسان کی نادانی کا ذکر. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یا اللہ ایک ہے یا دو ہے یا زیادہ ہے، بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی. آگے شیطان کی دوستی کا انجام بیان ہو رہا ہے. کتب علیہ انہ من تولہ، اور ازل سے گویا یہ لکھا گیا ہے اس پر کہ جو کوئی دوستی کرے گا شیطان سے، فانہ یذلہ، تو فرمایا کہ تو وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا. ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ اسے دکھائے گا راستہ جہنم کی طرف. یا ایھا الناس، تخلیق انسان کے مختلف مراحل اور موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ جو اللہ انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ موت کے بعد بھی اسے زندہ کھڑا کر سکتا ہے. اور یہ آیتیں وہ ہیں جو موریس بکائی، یہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ایمبریولوجسٹ، اور ان کی ایک کتاب ہے ایمبریولوجی پر، یعنی انسان کی جو تخلیق سے متعلق علم ہے، دا ہیومن ڈیولپمنٹ. اور اس کتاب میں انہوں نے شروع میں اس کے یعنی فارورڈ میں یہ آیات لکھی ہوئی تھیں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کن تم فی ریبم من الباس، اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھائے جانے کے، فانا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تو پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ابتدائی انسان یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اس کے بعد ان کی نسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے چلائی، اور نطفہ بھی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اسی مٹی پر جو ہم کھا رہے ہیں، یہ سبزیاں اور ترکاریاں اور گوشت وغیرہ، تو دیکھا جائے یہ سب مٹی کے مختلف رنگ ہیں، اسی سے نطفہ پیدا ہوتا ہے۔ ثم من علاقہ، اور پھر اس نے تمہیں جو ہے وہ بنایا، علاقہ، علاقہ معلق، جیسے انسان اپنے ابتدائی دور میں رحم مادر سے معلق ہوتا ہے، اسی سے متعلق ہوتا ہے، اس کا ایک ترجمہ جمے ہوئے خون سے بھی کیا گیا، تو اگر ویسے ہی ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو خون کی ایک بوند محسوس ہوتا ہے انسان کا ابتدائی وجود۔ فرمایا ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، اور پھر گوشت کے ایک لوٹرے سے جو مکمل بھی ہوتا ہے نامکمل بھی ہوتا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم واضح کر دیں تم پر، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحم میں اس نطفے کو جو ہم چاہیں، إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے کی صورت میں، طفل کی صورت میں۔ فرمایا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر تمہیں زندہ رکھتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ہم پھر موت دے دیتے ہیں، تو وہ جوانی تک پہنچ کے ہی موت آ جاتی، بڑھاپے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں ہم لوٹا دیتے ہیں رذیل عمر تک، یعنی انتہائی بڑھاپے تک، لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی۔ بوڑھا آدمی پھر انتہائی بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ جانا ہی نہ، بڑے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر اور بڑے بڑے قانون دان ہوتے ہیں، لیکن عمر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ سب کچھ پڑھ لکھ کر اور جان کر بالکل ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کچھ نہیں جانتے۔ تو جوانی، پھر بچپن، اور پھر یہاں بڑھاپے کا ذکر۔ فرمایا وتر الارض حامدا، اب یہ انسان کا جو زندگی کا سائیکل ہے اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے نباتاتی سائیکل سے، تو فرمایا جیسے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ مردہ پڑی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی، اهتزت وربت، تو حرکت میں آ جاتی ہے، ابھر آتی ہے، یعنی اچانک اس میں سے پودے پھوٹنے لگتے ہیں اور زمین کے اوپر سبزہ نظر آنے لگتا ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہم اگا دیتے ہیں اس میں سے ہر قسم کی خوشنما چیزیں۔ تو جس طرح ایک نباتاتی زندگی ہے کہ بیج، اس سے پودا، پودا اپنی مکمل عروج پر، جوانی، پھر وہ زرد پڑ جاتا ہے یعنی بڑھاپا، اور پھر وہ مٹ جاتا ہے یعنی موت، تو یہ حال جو ہے جو نباتات کا ہے وہی انسان کا ہے۔ آگے ان دلائل کے نتائج کیا نکلتے ہیں، تو تین نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایک ہی آیت میں۔ نمبر ایک، ذالک بیان اللہ، اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی برحق ہے۔ نمبر ایک، آدمی اپنے تخلیق کے مراحل پر غور کر لے، اور یہ پانی کے ذریعے جو نباتات اگتی ہیں اس پر غور کر لے، تو انسان کا کام کتنا ہے، صرف نطفہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچا دینا، باقی اس نطفے سے انسان کس نے بنا لیا، وہ اللہ بنا دیتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے، بیج کو وہ زمین میں ڈال دیتا ہے، بھئی اس سے آگے تو نہیں کرتا، باقی اس بیج سے پودا اور پودے سے درخت کون بنا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ هو الحق، اللہ ہی برحق ہے۔ اور نمبر دو، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اور نمبر تین، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے پھر موت کے بعد زندگی ہے، اس کی دلیل دی جا رہی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آیا ہی چاہتی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا ان کو جو قبروں میں۔ شرک کے لیے کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں، فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى، اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتابی دلیل ہے۔ شرک کے لیے نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، نہ کسی کتاب سے شرک کو ثابت کیا جا سکتا ہے الہامی کتابوں میں، حالانکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس تحریف کے باوجود براہ راست آپ اس میں سے جوڑ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، اور اسی طرح کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ثانیہ اطفہی لیزل عن سبیل اللہ، اور وہ موڑتے ہوئے اپنے پہلو تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزیون، ایسے مشرکین اور جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ ونذیقہ یوم القیامتی عذاب الحریق، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم چکھائیں گے انہیں قیامت کے روز جلا دینے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس عذاب کا سبب کیا ہے؟ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ اس لیے کہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ آگے منافقانہ کردار اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے کنارے، بس جو ہے دور دور رہ کر، پوری طرح اسلام میں نہیں آتے، موٹی موٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، باقی بہت کچھ جو اپنی مرضی کا چل رہا ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر پہنچتی انہیں کوئی بھرائی، اطمأنّ بھی، تو مطمئن ہو جاتے ہیں اس سے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے کوئی آزمائش، انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو پھر پلٹ جاتے ہیں اپنے رخ سے۔ تو اس کا ایک تو تعویل خاص کریں تو حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ لوگ ایمان لے آتے تھے اور پھر اگر انہیں فائدہ ہوتا تھا، ان کی بیویوں سے اولادیں ہوتی تھیں، ان کی گھوڑی جو ہے وہ بچے جنتی تھی، تو پھر خوش ہوتے تھے کہ بڑا اچھا مذہب ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہوتا تھا کہ ایمان لے آئے لیکن جو ہے وہ اولاد میں اضافہ نہیں ہو رہا، گھوڑی اور دوسرے مال مویشیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو کہتے تھے اچھا مذہب نہیں ہے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن اس کی تعویل عام بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کریں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے، پوری مجدار میں نہیں آتے، پوری طرح اپنا وزن اہل ایمان کے جو ہے پلڑے میں نہیں ڈالتے۔ تو بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں آتا، اپنے آپ کو کھپانا یہ اللہ کو پسند آتا۔ جو دین میں اپنا جان مال صلاحیتیں سب کچھ کھپا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو بچا کر رکھ رہا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ ذالک ہو الخسران المبین، اور یہی ہے بالکل صریح اور واضح نقصان۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ غیر اللہ کی بے بسی کا ذکر، یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے اس اللہ کے سوا، ما لا یضرہ ولا ینفعہ، جو نہ تو اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ ذالک ہو الضلال البعید، اور یہی گمراہی ہے بہت دور کی۔ حقیقت شرک کیا ہے؟ یدعو لمن ضرہ اقرب، اور وہ پکارتا ہے اس کو جس کی تکلیف، جس کا نقصان جو ہے اسے جلدی پہنچتا ہے، من نفعہ، اس کے فائدے سے۔ لبئس المولا، البتہ بہت برا ساتھی ہے۔ ولبئس العشیر، اور وہ بہت ہی برا رفیق ہے، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے باطل معبودوں کو اپنا سہارا بناتے ہیں تو وہ ان کے لیے سوائے نقصان کے اور کسی کا ذریعہ نہیں بنتے۔ تو ایک تو وہ بہت برے دوست ہیں اور بہت ہی برے ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مومنانہ کردار آ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اب بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی اور کفار کی ناکامی اور نا امیدی کی ایک مثال بیان ہو رہی ہے۔ ویسے یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی تفسیر کرنا مشکل کام ہے، نازک جو ہے اس میں مضامین ہے۔ فرمایا من کانا یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ کبھی مدد نہ کر سکے گا اللہ، اس کی سے مراد لیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، پس اسے چاہیے کہ لٹکائے ایک رسی آسمان سے۔ بعض لوگوں نے سماء کا ترجمہ کیا چھت سے، یعنی ایک رسی اپنی چھت سے باندھ لے، ثم یقطع، پھر اس رسی کو اپنے گلے میں ڈال کے گویا کاٹ دے۔ تو فرمایا فلینظر، پھر وہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیث، کہ کیا دور ہو گئی اس کی اس تدبیر سے اس کی شکایت، اور جو ہے اس کا غصہ اب جاتا رہا یا نہیں۔ تو ایک ترجمانی یہ ہے کہ اللہ سے امید لگائی رہنی چاہیے اور اللہ سے رحمت کی اور مغفرت کی امید رہنی چاہیے. لیکن وہ شخص جو کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, گویا وہ اس امید کی رسی کو کاٹ دیتا ہے, اب اسے کوئی امید نہیں رہتی اور مایوس ہو جاتا ہے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں اور ان کے دل میں ایک اللہ کے ماننے کے حوالے سے غم ہے اور بغض ہے, تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گویا اپنی چھت سے رسی لگا کر اور اس سہارے کو کاٹ دیں, گویا خودکشی کر لیں. اب پھر دیکھیں کہ ان کا رنج اور غصہ دور ہوا یا نہیں ہوا. اب مرتے ہی حقیقت کھل جائے گی, پتہ چل جائے گا اللہ ہے یا نہیں ہے, اللہ ایک ہے یا بہت زیادہ ہے, اور کامیاب اور ناکام کیا ہے. تو وہ جو ابھی تشویش میں پڑے ہوئے ہو وہ سب دور ہو جائے گا. تو بہرحال یہ دو طرح سے اس آیت کے ترجمے کیے گئے ہیں, واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو ہے اس سے جو معنی ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے ہی کہا تھا یہ مشکل آیات میں سے. آگے پھر ترغیب الی القرآن ہے, قرآن کی طرف بڑھو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو جس کی آیات نہایت واضح ہیں, یعنی اسے سمجھنا آسان ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے. قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں, محکمات جن میں اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ اچھے لوگوں کی صفات ہیں برے لوگوں کی صفات ہیں, کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے, بالکل واضح آیات ہیں اور انہیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری متشابہات جن کے ایک سے زیادہ معنی ممکن ہیں, اور وہ ذرا مشکل آیات ہوتی ہیں. لیکن جو اصل دین ہے اور جو اللہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں یا جن کا ہمیں حکم دینا چاہتے ہیں وہ بالکل واضح آیات ہیں, ان کا سمجھنا, ترجمہ کرنا, تفسیر کرنا وہ بہت آسان ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابعین, اور بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں ایمان لے آئے, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں, صابی جو ہے وہ ستارہ پرست تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک کرتے تھے, اور کئی مذاہب سے انہوں نے اپنی طرف سے اچھی اچھی باتیں جوڑ کر وہ ایک مذہب اپنا بنایا ہوا تھا. والنصاریٰ والمجوس, اور اسی طرح نصرانی یعنی عیسائی اور مجوسی یا آتش پرست. والذین اشرکوا, اور وہ لوگ جو مشرک ہیں. ان اللہ یفصل بینہم, اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کون صحیح راستے پر ہے کون غلط ہے. ہر مذہب والا کہتا ہے میں صحیح ہوں اور باقی لوگ غلط ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے. لیکن کب فیصلہ ہوگا؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ساری کائنات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے, وہ اللہ ہی کی فرما بردار ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے خلاف ذرا سا رتی بھر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. تو فرمایا الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض, کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے جو کوئی آسمانوں میں جو کوئی زمین میں. اہل آسمان بھی اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں, اہل زمین بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. اور کون کون؟ فرمایا والشمس والقمر والنجوم, اور سورج اور چاند اور ستارے. والجبال والشجر والدواب, اور اسی طرح پہاڑ اور درخت اور چوپائے. وکثیر من الناس, اور لوگوں میں سے بھی بہت سے انسان. وکثیر حق علیہ العذاب, یعنی یہ زیادہ تر جو ہے یہ سب کے سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں, اور بہت سے ایسے کہ ثابت ہو چکا ان پر عذاب. ومن یحن اللہ, اور جسے رسوا فرما دے اللہ. فما له من مکرم, تو نہیں ہے اسے کوئی عزت دینے والا. عزت اللہ کے آگے جھک کر ملتی ہے, اور جو اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے حصے میں رسوائی آتی ہے, پھر کوئی اور اسے عزت نہیں دے سکتا. تو فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. آیت سجدہ ہے, سجدہ فرما لیجیے. بسم اللہ اولہ آخرہ. اب تفصیل سے فیصلہ آ رہا ہے, دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے, ایک ہیں کفار دوسرے ہیں مومنین. تو ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ فرما رہے ہیں اس کا تفصیلا ذکر فرمایا. ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو گروہ یا جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا, بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. قطعت لہم ثیاب من النار, تو کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. یسبو من فوق رؤوسہم الحمیم, اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی. تو جہنم کی ہولناکی ہے اور مختلف عذاب ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا یسحرو بہی ما فی بطونہ, اور وہ جب کھولتا ہوا پانی سروں پر ڈالے گا ڈالا جائے گا تو پگھل جائیں گے اس کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا, آتے اور میدا اور یہ سب کچھ پگھل جائے گا. والجلود, اور اسی طرح کھالیں بھی. ولہم مقام من حدید, اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم, اور جب بھی وہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا غم کی وجہ سے. اعیدوا فیہا, تو دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے اسی میں. وذوقوا عذاب الحریق, ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ جہنم کے عذاب کا. تو یہ انجام ہوگا نافرمانوں کا اور کفر اور شرک کرنے والوں کا. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو ہے اس کا کیا انجام ہوگا, کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ انہیں سنائیں گے. یہ مومنین کا گروہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے جنتوں میں. تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. یحلون فیہا من اساور من ذہب, پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے. ولولوا, اور اسی طرح موتیوں کے. ولباسهم فیہا حریر, ان کا لباس ہوگا وہاں ریشم کا. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اور فرمایا وہدو الی الطیب من القول, اور ان کو ہدایت کی گئی تھی پاک کلمے کی طرف یعنی توحید کی طرف. وہدو الی صراط الحمید, اور انہیں ہدایت کی گئی تھی سلامتی کے اور حمد کے لائق راستے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاک کلمے یعنی کلمہ طیبہ کی طرف آئیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے, اور پھر ایک پاکیزہ زندگی گزاریں تاکہ یہ بہتر انجام ہمارا ہو سکے. ورنہ اس سے پہلے ایک برا انجام, اس کی تفصیل آگے, بڑا ہولناک منظر کھینچا گیا تھا جہنم کا. اب یہاں سے جو ہے حج اور قربانی کا ذکر آ رہا ہے. سورت کا نام بھی سورہ حج ہے کیونکہ حج سے متعلق احکامات آ رہے ہیں, اور اس سے تھوڑا سا پہلے, بلکہ حج کے ذکر سے پہلے سبب بیان ہو رہا ہے کامیابی اور ناکامی کا. تو کامیابی کا تو سبب بیان ہو گیا کہ پاکیزہ کلمے کو ماننا اور ہدایت کے رستے پر چلنا. اسی طرح ناکامی کے اسباب بھی بیان ہو رہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ویصدون عن سبیل اللہ, اور رکے اور دوسروں کو روکا اللہ کی راہ سے. نمبر تین, ومسجد الحرام, اور مسجد حرام سے. الذی جعلناہ للناس سواء, اور جسے ہم نے بنا دیا لوگوں کے لیے کہ برابر ہے. العاکف فیہ والباد, کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس میں اور باہر سے آنے والوں کے لیے. یعنی اعتکاف کرنے والوں سے مراد دی گئی ہے کہ مکہ شہر کے رہنے والے, وہ بھی آئے مسجد حرام میں وہاں عبادت کریں, اور باہر کے رہنے والوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ آئے مسجد حرام میں اللہ کی عبادت کریں. آپ کہہ سکتے ہیں عظمت کعبہ کا بیان ہے. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ, اور جو کوئی چاہے اس میں. بِالْحَادِمْ بِظُلْمْ, یعنی کوئی تیڑ ظلم سے. نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, تو ہم چکھائیں گے اسے بڑے دردناک عذاب کا مزہ. عظمت بانی کعبہ کا ذکر آ رہا ہے. کعبے کی عظمت کے بعد کعبے کو بنانے والے یعنی تعمیر فرمانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. مکان البیت, ایک جگہ اس محترم گھر کو بنانے کے لیے. اللہ تشرک بی شیئا, اب فرائض ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ طوفان نوح آیا تو کعبہ بھی اس میں متاثر ہوا, اور بس ایک ابھار سا رہ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کریں, اور ساتھ ہی اب تین جو ہے وہ حکم دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تو شرک بھی شیعہ، کہ آپ نہیں شریک کریں میرے ساتھ کسی کو بھی. نمبر دو، وطاہر بیتی، اور پاک صاف رکھیے میرے گھر کو، یعنی ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھیے اور باطنی نجاست کفر اور شرک سے بھی پاک رکھیے. للطائفین والقائمین والرکع السجود، یعنی طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور تیسرا حکم آ رہا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ آواز دیجئے بلائیے لوگوں کو حج کے لیے. اب اس میں تفاصیل میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے پہاڑ ہے ابی قبیس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ بلائیے لوگوں کو اب اس گھر کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی پر تشریف لے گئے ابو قبیس پر، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پکارا کہ لوگوں، تمہارے رب نے بیت اللہ بنا لیا اور فرض کر دیا تم پر حج کرنا، بس اپنے رب کی پکار پر، اپنے رب کی پکار کا جواب دو. چنانچہ یہ اعلان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. آج ان کے اس اعلان پر تمام حاجی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمتک لک والملک لا شریک لک، یہ صدائے لگاتے ہوئے پھر حج کرنے پہنچتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ جو آواز لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اس پکار کا جواب دیتے ہوئے تمام حاجی جا رہے ہیں. فرمایا، یاتو کا رجالا، وہ آئیں گے آپ کے پاس، والا کل ضامر، اور نہایت دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر، یعنی پہلے ترجمہ اس کا ہے وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، رجالن، اپنے پیروں پر، اور اسی طرح آئیں گے دبلے پتلے اونٹوں پر، یاتینا من کل فج نمیر، اور وہ آئیں گے بڑے دور دراز کے رستوں سے. تو آپ آواز لگائیں، ظاہر ہے اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو انسان ہیں جو اس بیابان میں، یعنی وہاں تو زراعت بھی نہیں ہے، جنگل بھی نہیں کہہ سکتے کہ پودے درخت کچھ نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، نہ آدم نہ آدم ذات، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس آپ کا کام آواز لگانا ہے، لوگوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے بھی میں آواز کس کو لگاؤں، کون سنے گا اس آواز کو، لیکن ان کا کام کیا تھا، اللہ کا حکم ماننا. چنانچہ انہوں نے آواز لگائی اور پھر رہتی دنیا تک اس آواز کا جواب مسلمان دیتے ہوئے جو ہے دور دراز علاقوں سے حج کرنے پہنچتے جا رہے ہیں، پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی. آگے پھر مقصد قیام بیان ہو رہا ہے، اور آپ کہیں نیازات اللہ کا بھی بیان ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ مشاہدہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے منافع رکھا ان کے لیے. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، اور تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کریں گنتی کے چند دن، یعنی یہ جو منیٰ میں قیام ہے، اور پھر وہاں قیام کے دوران بہت سارے، ایک تو آپ کے روحانی منافع کی چیزیں، اللہ کا ذکر ہے اور وہ حج کے ارکان کا ادا کرنا ہے، وہ کتنا بڑا فائدہ ہے انسان کے لیے. اسی طرح اس میں ایک اشارہ تجارتی منافع بھی ہے، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور تجارت کا بھی ایک بڑا فائدہ جو ہے وہاں پر ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ اور تاکہ یاد کریں اللہ کا نام ان گنتی کے چند دن. تو منیٰ میں جو قیام ہے 10, 11, 12 تاریخ کا، اس کی طرف اشارہ ہے. علامہ رضاقہم من بہیمت الانام، اور ان پر جو عطا کی اللہ نے انہیں چوپائے مویشیوں میں سے. تو اللہ کے ذکر کا ایک اور طریقہ قربانی کرنا ہے، جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا. وَكُلُوا مِنْهَا، اور پھر کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بدحال فقیر کو بھی. ثُمَّ لْيَغْزُوا تَفَثَهُمْ، اور پھر دور کر لو اپنا محل گجیل، بہت دور سے آئے ہوئے. حج کے ایام میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے اس میں نہانے وغیرہ اتنا موقع نہیں ہوتا ہے، احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، نہا تو سکتے ہیں لیکن بالوں کو اس طرح بنانا کہ بال ٹوٹ جائیں، اس میں پھر دم لازم آ جاتا ہے. تو دور دراز سے حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے گرد و غبار ان کے اوپر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب قربانی دے لو تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اپنا یہ میل کچیل دور کرو، اپنے ناخن بڑھ گئے انہیں کٹوا لو. اسی طرح جو ہے حلق کروایا جاتا ہے، بال جو ہے اتروائے جاتے ہیں، اور پھر نہا دھو کر آدمی احرام کھول دیتا ہے اور گھر والا لباس پہن لیتا ہے. فرمایا فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پھر پوری کرو اپنی نظریں، یعنی وہ جانور جو لے کر آئے ہو ان کو ذبح کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر طواف کرو اس قدیم گھر کا. یہ طواف زیارت کی طرف اشارہ ہے جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے. ذَلِكَ، اور فرمایا یہ امور حج. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل مقرر کی ہوئی یعنی یہ حرمت والی چیزوں کا، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہی بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تم پر پہلے تلاوت کر دیے گئے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، غیر اللہ سے نامزد حرام ہے، خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اب بچتے رہو ناپاکی سے بتوں کی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اسی طرح بچتے رہو جھوٹی باتوں سے، تو شرک اور جھوٹ کو اللہ نے یہاں ملا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں اور کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں، ایک موقع پر جو ہے وہ آپ نے کہا مومن چور ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو آپ دیکھیں جھوٹ کتنی شدت سے جو ہے اس کا منع کیا گیا۔ ایسے تو باقی گناہوں سے بھی بچنا ہے، لیکن ہم جھوٹ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو جھوٹ کوئی معمولی چیز ہے، بچے سے عام کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جا کر کہہ دو بیٹا ابو نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے بھائی، ہر خلاف حقیقت چیز جھوٹ ہے، بچنا چاہیے جھوٹ سے۔ تو شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو یہاں جوڑا ہے۔ اسی طرح مشرک کی مثال دی جا رہی ہے، فرمایا حنفاء للہ، اور بالکل یخرخ ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، اب بغیر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیے ہوئے، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فکانما خر من السماء، تو اس کی مثال تو ایسے ہی جیسے وہ گرا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، اور اسے اچک لے جائیں پرندے، بھئی آسمان سے گر کر زمین پر تو آتا تو زمین پر تو پہنچ ہی نہیں سکا، آسمانی سے پرندوں نے اسے لے لیا۔ تو فرمایا او تہوی بہ الریح، یا پھر لے جا کر گرا دے اسے ہوا کہیں دور، من مکان صحیح، یعنی کسی بہت دور دراز کے مکان پہ، تو یعنی وہ اپنے صحیح جگہ اتر ہی نہیں سکا اور بھٹک گیا، یا تو پرندے لے گئے یہ مشرکین اور یہ مداری جو طرح طرح کی غلط باتوں کی دعوے کرتے، لوگ ان کے پیچھے چل لیتے ہیں، اپنی دنیا آخرت تباہ کر لیتے ہیں، یا ویسے ہی جو ہے گویا جو ہے وہ جہاں سب جا رہے تھے وہیں وہ بھی جا کر جو ہے ہوا کے زور سے جا گرا۔ تو یہ مثال دی جا رہی ہے مشرکین کی۔ اب آگے متقین کا ذکر آ رہا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور یہ امور بھی بچنے کے لائق ہیں، اور پھر فرمایا اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شعائر کی، یہ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ اسے کہتے ہیں جس چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جسے ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ حدی کے جانور، قلادے والے جانور، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، یہ سب شاعر میں سے ہیں، یہ اللہ کی یاد دلانے والی چیز، تو ان کا احترام کرنا، مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ سب اللہ سے وابستہ ہے، ان کا احترام ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے۔ تو فرمایا انہا من تقوی القروب، اور بے شک یہ ساری چیزیں دل کا تقوی ہیں، دل کی پرہیزگاری ہیں۔ آگے احکام حدی آ رہے ہیں، وہ جانور جو منا میں لے جا کر ذبح کیا جائے وہ حدی کہلاتے ہیں، اور وہ جانور جو منا کے علاوہ اپنے اپنے علاقے میں کیے جائے، جیسے ہم پاکستان میں قربانی کرتے ہیں، وہ نسک کہلاتا ہے، تو ایک نسک ہے ایک حدی، تو یہاں حدی کا ذکر آ رہا ہے، وہ جانور جو ہے حج کے دوران لے جا کر پھر منا میں ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے احکام، لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اور تمہارے لیے ان حدی کے جانوروں میں کچھ فائدے ہیں ایک مقررہ مدت تک، جب تک کہ قربان نہیں کرتے ان پر سواری بھی کر سکتے ہو، ان کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہو، ان کے اون سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ قربانی کا وقت آ جائے۔ تو فرمایا ثم محلھا الی البیت العتیق، اور پھر ذبح کرنا ہے ان کا اس قدیم گھر کے قریب، تو بیت العتیق جو خانہ کعبہ کا نام ہے، تو اس میں جمیع حرم آ جاتا ہے، یعنی منا کی پوری وادی جو ہے وہ حرم کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، یہاں کہیں پر بھی جانور ذبح کیا جائے تو وہ گویا حدود حرم کے اندر ہی ہے۔ قربانی کا حکم آ رہا ہے، ولکل امت جعلنا منسکا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی، لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا اس پر جو ہم نے انہیں بطور رزق عطا کیا ہے، من بہیمت الانام، یعنی چوپایوں میں سے مویشی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی عبادت کا ایک ڈھنگ ایک طریقہ ہے کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو یہ بھی، اگر اس میں کسی غیر اللہ کا تقدس ہے تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، تو صرف اور صرف جو ہے وہ عبادت اللہ کے لیے جائز ہے، اور جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا عبادت ہے، جیسے ہم بقرعید میں کرتے ہیں، جیسے حج میں کرتے ہیں، تو یہ صرف اللہ کے نام کی قربانی جائز ہے. غیر اللہ کے نام پر قربان کرنا یہ بھی گویا عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ قربانی، تو یہ بھی غیر اللہ کے نام سے نہیں ہو سکتا. فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے مخبتین کو. مخبت کہتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، عاجزی اختیار کرنے والا. اب آگے مخبتین کی چار صفات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں پیدا فرمائے، لیکن یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جنہیں بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ مخبتین بنتا کیسے آدمی یہ صفات حاصل کر کے؟ تو نمبر ایک، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. اور نمبر دو، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ خوب صبر کرنے والے ہوتے ہیں اس مصیبت پر جو ان پر آئے. اور نمبر تین، والمقیم الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. دیکھیں یہ نہیں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، نماز قائم کرنے والے کم ہیں. نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ پانچ وقت کی نماز ادا کرنے سے. صرف جمعے کی نماز نہیں، صرف عید کی نماز نہیں، تو بلکہ عید کے دن تو نظر آتا ہے کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ آج پاپا کو کیا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر اس طرح ہم نے پہلے دیکھا ہی نہیں کبھی، اور وہ ہلا رہے ہوتے ہیں بچے، پاپا 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 جواب ہی نہیں دے رہے، تو بچے رونے لگتے ہیں کہ پاپا کو آج کیا ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم پانچ وقتہ نماز پڑھیں اور نفل نماز سنتیں گھر میں ادا کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو یہ طریقہ عبادت کا، یہ تو پاپا روز کرتے ہیں، تو وہ بچے پھر خاموش رہتے ہیں. اور عید عید کی نماز پڑھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پنج وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں بھی فجر میں آپ دیکھ لیں، مغرب میں دیکھیں مسجد میں، مغرب و عشاء میں، اور فجر میں دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز قائم ہوتی ہے جب نماز کا نظام قائم کیا جاتا ہے، اور نظام مسجد اور جماعت سے ہوتا ہے. اس لیے جب جماعت کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو جو ہے وہ تکبیر کہنے والا، پیچھے اقامت کہنے والا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم کی جا چکی، نماز قائم کی جا چکی. تو یہ مسجد اور جماعت کے نظام کے ساتھ نماز قائم ہوتی ہے، اکیلے نماز قائم نہیں ہوتی، وہ تو نماز پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں تیسری صفت مخبتین کی آ رہی ہے، والمقیم الصلاۃ، وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کے. اور نمبر چار، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاروں صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے، اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، نمبر دو صبر کرنا، نمبر تین نماز قائم کرنا، اور نمبر چار جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا. آگے شاعر اللہ میں سے ایک شعیرہ، اس کا ذکر آ رہا ہے، والبدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں انہیں ہم نے بنایا تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، اور اس میں بھی تمہارے لیے بڑی بھلائی ہے. ایک تو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب ہے جس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی پھر جو ہے اس کے گوشت سے، ان کی کھال سے استفادہ ہے، وہ بھی اللہ نے خیر میں سے رکھ دیا. تو فرمایا فذکر اسم اللہ علیہ ثواف، اور پھر یاد کیا کرو اللہ کا نام ان پر قطار باندھ کر. اونٹوں کو جو نہر کیا جاتا ہے تو گائے اور بکرے کی طرح زمین پر لٹایا نہیں جاتا، بلکہ اونٹوں کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر نہر کرتے ہیں، ان کی شاہرگ پر تیشا مارتے رہتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے جو ہے اس طرح ان کی رگ کٹ جاتی ہے، اس میں سے خون بہنا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے خون بہتا جاتا ہے ان پہ نقاہت طاری ہوتی جاتی ہے، وہ اپنے پہلو کے بل جو ہے بیٹھتے چلے جاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، تو اسے نہر کہتے ہیں کرنا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اونٹوں کو بھی گویا اللہ کے نام پر نہر کرو. فیضہ وجبت جنوبہا، پھر جب وہ جا پڑے اپنی کروٹوں کے بل، فکلوا منہا، تو پھر کھاؤ ان سے، واطعموا قانع والمعتر، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو بھی، اور جو قناعت نہ کرے سوال ہی کر لے اسے بھی. قانع ایسے مسکین کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو، محتاج ہو، ضرورت مند، لیکن سوال نہ کرتا، سوال کرنے سے قانع ہو. دیکھ رہا تو ہوگا کہ اونٹ ذبح ہوا ہے لیکن مانگے گا نہیں گوشت، کھڑا رہے گا وہاں پر دیکھے گا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی گوشت دینا چاہیے. اور معتر کہتے ہیں پیشہ ور مانگنے والے، جس کا کام ہی مانگنا ہے، وہ اس سے صبر نہیں ہوگا، अभी ऊँट ज़िबा भी नहीं हुआ होगा या जानवर ज़िबा भी नहीं हुआ होगा, वो अपनी थैली ले आएगा कि मुझे दे दें। तो ऐसे को भी झिड़कना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं ख़ुद भी खाओ और कनात करने वालों को भी खिलाओ और मांगने वालों को भी खिलाओ। बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है, क्या करोगे? डी फ्रीज़र में कितने दिन जमा रखोगे? चार चार महीने, छः छः महीने वो पड़ा रहता है। तो भाई ख़ुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ। कज़ालिका सख़रनाहा लकुम, और ऐसे ही हमने मुसख़र कर दिया उनको तुम्हारे लिए। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना, ख़ुद खाना औरों को खिलाना, यही शुक्र का अंदाज़ है। और फिर उस पर जो है वो अब इससे जो ताकत हासिल हो उससे अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए, ये शुक्र है। आगे शर्त कबूलियत कुर्बानी बयान हो रही है। एक ही शर्त है, वो शर्त पूरी हो जाए अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा लेता है। तो फरमाया लन यनाल अल्लाह लहूमुहा, और हरगिज़ नहीं पहुँचता इन जानवरों को का अल्लाह को गोश्त। वला दिमाउहा, और ना ही उनका खून। वला की अनालहु तक्वा मिनकुम, लेकिन पहुँचता है अल्लाह को उसका तक्वा तुम्हारी तरफ से। वज़ालिका सख़रहा लकुम, और इसी तरह उस अल्लाह ने ताबे कर दिया इन जानवरों को तुम्हारे। लतुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो तरीका अल्लाह ने सिखा दिया है, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा किया जाए। ये अल्लाह ने तरीका सिखाया है जिस तरह जो है वो इन पर तकबीर पढ़कर ज़िबा किया जाए। वबशरुल मोहसिनीन, और नबी खुशखबरी दे दीजिए नेकोकारों को। नेकी ये नहीं होती कि जानवर को अब मोहल्ले में घुमा रहे और ख़रीदा 20,000 का है, बता रहे हैं 40,000, झूठ हो गया। फिर दिखा रहे हैं उसे, अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी अच्छा जानवर है तो पूरे मोहल्ले में उसकी परेड लगा रहे हैं ताकि लोग अच्छी तरह देखें कि भाई ये तो बड़े पैसा खर्च करने वाले। तो इस तरह अजर व सवाब नहीं मिलेगा। अजर व सवाब तो मिलता है इखलास से। जानवर ज़िबा किया जाए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ना कि मोहल्ले वालों को मुतासर करने के लिए और रिश्तेदारों और ख़ुद मिलकर गोश्त खाने के लिए। तो ये नीयतें फसाद बन जाती। तो नीयत हो बस अल्लाह की रज़ा। जानवर को घर में रखा जाए, और ऐसा नहीं कि हेडलाइट्स लगा कर और तंबू लगा के उसमें जानवर रखा हुआ है कि आते जाते वाले देखें। फिर अंदर रखो उसे, अल्लाह के लिए कर रहे हो, अल्लाह को पता। और झूठ ना बोला जाए, और जानवर को महज अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ज़िबा किया जाए। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे और माल नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल और नीयतें देखते हैं। तो दिल और नीयत अच्छी होनी चाहिए, किस नीयत के साथ हम कुर्बानी करें। आगे फिर जो है वो तीसरा हिस्सा आ रहा है, इज़्ने क़िताल, अल्लाह की राह में जिहाद का हुक्म। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, और बेशक अल्लाह ताला मुदाफ़ियत फरमाते हैं, हिफाजत करते हैं उन लोगों की जो ईमान लाए, यानी उनके दुश्मनों से। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़वानिन कफ़ूर, और बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हर ख़यानत करने वाले और नाशुक्रे को। अगली आयत में इज़्ने क़िताल है। मक्का में मुसलमानों को हुक्म था, कुफ़ू अईदियकुम, सूरह निसा में हम पढ़ाए, अपने हाथों को बंद रखो, मार खाओ, सेल्फ डिफेंस में भी हाथ ना उठाओ। तुम्हें कत्ल कर दिया जाए लेकिन तुमने कुफ़ार पर हाथ नहीं उठाना, अपने हाथ बंद करके रखो। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, आज मुसलमान इससे गाफिल हैं और थोड़े से जज्बात भड़कते हैं, हथियार लेकर जो है आ जाते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उठाने से पहले 15 बरस उसकी तैयारी की, और 15 बरस आपने जिहाद कैसे किया है? वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, सूरह फुरकान में हम पढ़ेंगे, इस कुरान के ज़रिए जिहाद करो, बड़ा जिहाद। तो पहले दावत और तबलीग और कुरान सुनाकर जिहाद होता है, फिर जब हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि बातिल पर फतह का गालिब इम्कान हो, फिर उस पर जो है तलवार से मुकाबला किया जाता है। तलवार से लड़ना है, लेकिन जब इतनी ताकत आ जाए कि बातिल का सर कुचला जा सके, और जब तक ये ताकत नहीं है तो सब्र करना है। सब्र के फ़ायदे क्या होते हैं कि एक तो बातिल को, अहले हक को कुचलने का मौका नहीं मिलता। अब वो किस बात पे उन्हें मारें? वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, मार खा रहे, कत्ल हो रहे, जवाब में कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर जवाब में वो भी हाथ उठाएंगे तो बातिल कहेगा भी ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ये तो हमारे दुश्मन हैं, हम तो इन सब को कत्ल करते हैं। तो अगर हाथ ना उठाया जाए तो फिर बातिल के पास कोई जवाब नहीं होता है अहले हक को ख़त्म करने का। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मेजॉरिटी की हमदर्दियाँ साथ आ जाती। मेजॉरिटी खामोश तो होती है लेकिन वो देख भी रही होती है, सुन भी रही होती है। वो देख रहे होते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारा पीटा जा रहा है, दिन भर मारते हैं, भाई इन्होंने क्या जुर्म किया है, चोरी की है, डाका डाला है, अपने मालिक की इज्जत को कोई दाग लगाया पता चलता नहीं कुछ नहीं, जुर्म यह है कि एक अल्लाह को माना। तो फिर लोग जब देखते थे तो वो कहते थे वाकई ये तो बड़े काम के लोग हैं, एक अल्लाह को मानने के लिए इतनी अज़ियतें बर्दाश्त करें। तो ख़ामोश लोगों की हमदर्दियाँ इनके साथ हो जाती। फिर मज़ीद फ़ायदा ये होता है कि कुछ वक्त मिल जाता है जिससे जो लोग इस्लाम कबूल करके आए हैं उनकी तरबियत करना और इस्लाम को फैलाने का मौका मिल जाता है। अब फिर इसमें फिर मुनाफिकीन तो आते नहीं ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को मार पड़ रही हो, तो बिल्कुल खालिस लोग मिलते हैं। अब फिर जब इजाज़त होती है कि अब मारो, तो वो क्योंकि इस पिटते रहे होते हैं इतने सालों, तो अंदर जो है बातिल निज़ाम के ख़िलाफ़ कुफ्फार के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा जो है वो बढ़ रहा होता है। फिर जब कहा जाता है बस अब इजाज़त है मारो, तो पूरे ज़ोर के साथ पूरे जज्बात के साथ जो है अहले हक जाकर बातिल से टकराते हैं। तो ये सारे फ़ायदे जो है हासिल होते हैं। यहाँ बताना इतना मौका नहीं है, लेकिन एक छोटा सा किताबचा है रसूल इनकलाब का तरीक़ा इनकलाब, अल्लाह हमें तौफीक दे तो वह हम पढ़ें। और तंजीम इस्लामी ने भी इसी तरीके को इख्तियार किया। तरीक़ा क्या है? बातिल निज़ाम में जो है हक़ की आवाज़ लगाई जाए, तौहीद की तरफ बुलाया जाए, जो लोग मान लें उन्हें मुनज़्ज़म किया जाए, एक जमात बनाई जाए, उनकी तरबियत की जाए, और जो लोग मुखालफत करें उनकी मुखालफत पर सब्र किया जाए महज, और कोई उनकी पे हाथ नहीं उठाया जाए, यहाँ तक कि इतनी ताकत हो जाए कि बातिल से फतह पाने की जो है पक्की जो है उम्मीद हो जाए। फिर आगे बढ़कर बातिल को चैलेंज करना, ऐसे इकदाम कहते हैं, उसके नतीजे में जंग शुरू हो जाएगी, इसे मुसल्ला तसादम कहते हैं। फिर अगर अल्लाह की मदद साथ हुई तो अहले हक गालिब रहेंगे, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा गालिब रहे। तो रसूल इनकलाब का तरीक़ा इनकलाब छोटा सा किताब चाहे, और जो ज़्यादा तफसील से पढ़ना चाहें तो मनहज इनकलाब नबवी, ये डॉक्टर साहब की एक ज़खीम किताब है 400 सफ़ात के करीब करीब, तो वो आप यहाँ से हासिल करके पढ़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तंजीम इस्लामी भी इसी मिशन पर है कि हम भी सहाबा कराम की तरह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उसी तरीके से दीन को गालिब करना चाहते हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब फरमाया। तो यहाँ अब आयत नंबर 39 में इज़्न क़िताल आ रहा है कि मक्का में तो हुक्म था हाथ बंदे रखो, लेकिन हिजरत के दौरान यह आयत नाजिल हुई, फरमाया उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त दे दी गई उन लोगों को लड़ाई की के जिन पर ज़ुल्म किया गया था। वह इन अल्लाह अला नसरहिम लक़दीर, और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर पूरी तरह क़ादिर है। अब आगे उनकी मज़लूमियत का बयान है कि इन्हें आज जंग की इजाज़त क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये मज़लूम थे, मक्का वालों ने इनके साथ ज़्यादती की थी। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैर हक़, यानी ये वो लोग हैं जो निकाले गए अपने घरों से बग़ैर किसी हकीकी वजह के, इल्ला यकूलू रब्बुना अल्लाह, सिवाय इस जुर्म में कि इन्होंने कहा था कि हमारा रब अल्लाह है। वलौला दफ़ुल्लाहिन नास, और अगर अल्लाह जो है हिफाजत ना करता लोगों की, बाज़हुम बेबाज़, बाज़ों की बाज़ के ज़रिए से, अहले हक के ज़रिए अहले बातिल को अल्लाह मिटाता रहता है, इस तरह अहले हक की हिफाजत होती रहती। फरमाया लाहुद्दिमत सवाम, तो फिर ढा दिए जाते सारी खानकाएँ, व बिया, और ये जो है ये कहा जाता है यहूद की इबादत घर, यानी ये ईसाइयों के इबादत खाने यानी गर्जे, व सलावात, और इबादत खाने यहूदियों के जिन्हें सैनागॉग कहते हैं अंग्रेज़ी में, व मसाजिद, और मस्जिदें भी। तो अगर अल्लाह ऐसा ना करता कि अहले हक़ के ज़रिए बातिल को मिटाता रहता और बातिल ही गालिब हो जाता, तो बातिल तो इबादत के सारे जो इबादत खाने थे सबको मिटा देता, चाहे वो यहूदियों के इबादत खाने हों, ईसाइयों के हों, या जो है वो आप कहें कि खानकाहें हों या मस्जिदें हों, वो तो पसंद ही नहीं करता कि अल्लाह की इबादत की जाए। तो फरमाया युस्करूफ़ी हसमुल्लाह कसीरा, और के ज़िक्र किया जाता उनमें अल्लाह के नाम का बहुत कसरत से। आगे बशारत गलबा है कि अल्लाह गलबा फतह किसे अता फरमाते हैं, उसके लिए अल्लाह की मदद किन्हें मिलेगी, उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त पूरी हो तो अल्लाह की मदद हासिल होती है। शर्त क्या है? फरमाया वला यंसुरन अल्लाहु मन यंसुरू, और अल्लाह लाजमन मदद फरमाएगा उन लोगों की जो अल्लाह की मदद करेंगे। अब ये अल्लाह की मदद क्या है? अगर कोई कुरान की आयतें ना होती और ये कहा जाता कि कौन है जो अल्लाह की मदद करेगा, तो ये भी शिर्क शुमार होता, अल्लाह की मदद कौन कर सकता है। लेकिन ये महज एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने अपने दीन की खिदमत करने को अपनी मदद करार दिया। तो अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? कि अल्लाह की दीन की खिदमत की जाए, अल्लाह के दीन की तबलीग की जाए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जद्दोजहद की जाए। तो जो ये काम करता है तो लाजमन अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएंगे। فرمایا ان اللہ اللہ قوی و عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور بھی ہے اور زبردست بھی ہے. آگے پھر خلفہ کے چار فرائض آ رہے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں کہ جنہیں پھر اللہ تعالیٰ زمین میں تمکن عطا فرماتے ہیں، اور پھر جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے تو وہ کیا کریں گے؟ تو فرمایا الذین امکناہم فی الارض، اور وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں تمکن عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے زمین میں، نمبر ایک اقام الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، نمبر دو وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، نمبر تین وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ بھلائی کا حکم دیں گے، اور نمبر چار وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے قبضے میں تمام معاملات اور ان کے نتائج. تو یہ چار کرنے کے کام ہیں مسلمانوں کے، صرف جنگ ہی نہیں کرنی، صرف جہاد و قتال ہی نہیں کرنا، جہاد و قتال کے نتیجے میں جب اللہ فتح عطا فرمائیں گے تو زمین پر کیا کرنا ہے؟ ان ظالموں کافروں کی طرح خون نہیں بہانا زمین میں، آگے نہیں لگانی، اور لوگوں کی دولت نہیں ہتھیانا، بلکہ چار کام یہ ہیں کرنے والے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام لے کر آنا، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا. یہ تو تمام انسانیت کے لیے بھلائی کی چیزیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں. آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مفہوم ہے، اور آیت نمبر 42 سے 72 تک یہ چوتھا حصہ ہے سورت کا، یعنی مشرکین سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش کا ذکر. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، جو جھٹلایا گیا ہے جو ہے وہ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی، یعنی ان لوگوں نے بھی جو ہے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، جیسے آج یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور اسی طرح قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا. گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ غم نہ کریں، ایسے مصائب تو آتے ہی ہیں انبیاء پر. اور مجرموں کو مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ انبیاء سوچتے تھے، مسلمان سوچتے تھے، یہ کب تک ہم پر ظلم کرتے رہیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان کی گرفت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو فرمایا وَصْحَابُ بَنْدِيَن، اسی طرح اہل مدین نے بھی جھٹلایا. وَكُذِّبَ مُوسَى، اور اسی طرح تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس ہم نے مہلت دی ہے کافروں کو. ثم اخذتهم، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو. فکیف کان نکیر، بس کیسے تھی ہماری ناراضگی. تو یہ نہ سمجھیں مجرم کے ڈھیل جو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی ایمان لے آئے، اپنے جرائم سے توبہ کر لے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لیتے ہیں. اللہ کی ناراضگی بڑی شدید ہوتی ہے. آگے سبب ہلاکت بیان ہو رہا ہے. فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی گزری ہیں ایسی بستیاں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کے رہنے والوں کو. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیوں ہلاک کر دیا؟ کیونکہ وہ ظلم کرنے والی تھی، شرک اور نافرمانی کرنے والی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بس وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل. وَبِئْرٌ مُّعَطَّلَةٌ، اور ان کے کنویں بیکار پڑے تھے، اب کوئی ان سے پانی بھرنے والا، پانی استعمال کرنے والا بچا ہی نہیں، سب کو اللہ نے ہلاک فرما دیا. وقصر مشید، ان کے بڑے بڑے محل، بڑے آراستہ پیراستہ، وہ ویرانے کھنڈرات ہیں، کوئی رہنے والا باقی نہیں بچا. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے عیش کے بڑے سامان جمع کر لی ہیں، اب کوئی ہمیں یہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، تو تاریخ بھری ہوئی ایسی قوموں سے جن پر پھر اللہ کا عذاب آیا، ان کے سارے اسباب وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور وہ سارے نافرمان ہلاک کر دیے گئے. درس عبرت حاصل نہ کرنے والے جو ہے ان کا بیان آ رہا ہے کہ وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں. فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے ہوتے دل جس سے وہ سوچتے کہ کیا انجام ہوتا ہے نافرمانی کا. فرمایا وہ آذان یسمعون بہا، ان کے نہیں ہے کان کہ وہ سنتے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، نافرمانوں کا انجام کیا ہے. فانہا لا تعمل ابصار، اور بیان ہو رہا ہے کہ بے شک یقیناً اندھی نہیں ہوتی آنکھیں. ولکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، بلکہ اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں. وہ یا بصارت تو ہوتی ہے یا آنکھوں کی روشنی رہتی ہے، لیکن بصیرت ختم ہو جاتی ہے، دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، حق بات پتہ نہیں چلتا. علامہ اقبال کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, تو یہ آنکھوں سے تو ظاہر نظر آتا ہے, دل کی روشنی چاہیے حقیقت دیکھنے کے لیے, ہدایت دیکھنے کے لیے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب, تو بیان قیامت آ رہا ہے. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ, اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے ہاں مقرر ہے. فَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ, اور وہ ایک دن برابر ہوتا ہے ہزار سالوں کے تمہارے حساب سے, یعنی قیامت کا, یا آپ کہیں کہ آخر اللہ کا ایک دن, جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہوتا ہے اس کا گویا ہمارے ہاں کے ہزار سال کے برابر. آگے طریقہ گرفت باری تعالیٰ بیان ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو کیسے پکڑتے ہیں. وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا, اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں مہلت دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا, کہ وہ ظلم کرتے رہے, شرک کرتے رہے, جرائم کرتے رہے, پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. آگے جو ہے قرآن کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے, بس میرے خیال میں ایک رکوع اور ہم کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر باقی تراویح ادا کریں گے. تو طریقہ گرفت باری تعالیٰ کا ذکر فرمایا, اور وہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مہلت دیتے ہیں, اور پھر مہلت سے جب قومیں فائدہ نہیں اٹھاتی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر ترغیب دلائی جا رہی ہے نیکیوں کی, اور اس سے پہلے فریضہ رسول کا بیان ہے. قل یا ایھا الناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں, انما انا لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہاری طرف خبردار کرنے والا ہوں صاف صاف. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لہم مغفرت ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت عمدہ جو ہے رزق بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں سے کہ وہ جو ہے وہ عاجز کر دے لوگوں کو, اولئک اصحاب الجحیم, کہ وہی لوگ ہیں اہل جہنم, یعنی روک دے لوگوں کو اللہ کی آیتوں سے تو وہی لوگ ہیں اہل جہنم. اور فرمایا, وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, اور نہیں بھیجے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول اور نہ نبی, الا اذا تمنا, مگر جب وہ قرات کرتے تھے تو شیاطین جن کی وسوسہ اندازی کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. تو مشرقین کی گمراہی کا ایک سبب بیان ہو رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول و نبی بھیجے وہ جب اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے, القى الشیطان فی امنیتی, تو پھر شیطان ڈال دیتا تھا وسوسہ ان کی قرات میں. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, پھر مٹا دیتا تھا اللہ اس وسوسے کو جو شیطان ڈالتا تھا. ثم یحکم اللہ آیاتی, اور پھر محکم کر دیتا تھا اللہ اپنی آیتوں کو. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا. اس کی تفسیر یہ بیان ہوتی تھی کہ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ مردہ جانور حرام ہے, تو شیطان القا کرتا تھا ان کافروں کے دل میں, یہ کیسا دین ہے بھئی, مردہ جانور کو تو اللہ نے مارا ہے وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے, جو خود اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں ذبح کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حلال ہے. تو اس طرح کے نقطے جو ہے وہ شیاطین ڈال دیتے تھے, اور وہ اسی اس میں جو ہے بڑے جو ہے بجائے یہ کہ ایمان لائیں, اس طرح کی باتیں جب شیطان القا کرتا تھا تو اس سے وہ ایمان کی جگہ کفر کی طرف چلے جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر اپنی آیتوں کو دوسری آیات نازل کر کے محکم کر دیتے تھے. اب یہ حرام کا ذکر اللہ نے ایک جگہ نہیں چار جگہ کیا, اور تفصیل سے بیان کر دیا حرام چیزیں کیا, تاکہ اچھی طرح پکا ہو جائے کہ اللہ کن چیزوں سے منع فرما رہے ہیں, کن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں. آگے حکمت وسوسہ بھی بیان ہو رہی ہے, اللہ نے موقع ہی کیوں دیا شیطان کو اس طرح وسوسے ڈالنے کا, تو وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ امتحان ہے, اللہ اسی طرح امتحان لیتے ہیں. تو فرمایا, لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ, تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اسے جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان, اسے ایک آزمائش, ایک امتحان. للذین فی قلوبہم مرض, ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ہے مرض. والقاسیت قلوبہم, اور سخت ہیں ان کے دل, تو یعنی جن کے دلوں میں مرض ہے اس سے مراد ہے منافقین, اور جن کے دل سخت ہیں اس سے مراد ہے کفار. کفار کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے تشبیہ دی ہے, بلکہ کہا کہ ان کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اور منافق کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, اور مومن کے دل کو تشبیہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے سورہ نور میں کہ ایک جلتے ہوئے چراغ سے دیے, چمکتے ہوئے تارے سے دیے جو بہت شفاف, جس کے اوپر قندیل ہو. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرمائے اور یہ نفاق کے مرض سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور کفر کی سختی سے بھی ہمارے دلوں کو بچائے. فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ, اور بے شک جو بھی ظالم ہے یعنی منافق اور کفار دونوں کا ذکر آ گیا, لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد, وہ بہت ہی دور کی مخالفت میں. اور حکمت وسوسہ نمبر دو آ رہا ہے کہ شیطان جو القا کرتا تھا انبیاء کی تعلیم بات میں ہے وسوسہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم, اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے جو حکم گویا اللہ نے دیا ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, اور تاکہ وہ ایمان لے آئیں اس پر. اہل علم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں بہتری ہے. آج ہیومن نالج بھی وہاں آ گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے ذبیحہ کے کتنے فائدے ہیں. یہ جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے, اس سے چار رگیں کاٹ دی جاتی ہیں اور یہ سانس کی نالی کاٹ دی جاتی ہے اور دل دھڑکتا رہتا ہے, سارا خون جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اب یہ گوشت زیادہ صحت مند ہے بجائے اس کے کہ مردار کھایا جائے. اس کا خون گوشت کے اندر ہی رہتا ہے اور وہ سڑان پیدا کر دیتا ہے اور سارے جراثیم اور بیماریاں اس گوشت میں رہتی ہیں. یہ تو مادی فائدہ ہے. دوسرا یہ کہ جب اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اللہ کا تقدس بھی آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے خیر اور برکت بھی آ جاتی ہے, جو روحانی نعمت ہے. تو فرمایا یہ جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے, اس کی پہلی وجہ لوگوں کا امتحان لینا, دوسری وجہ یہ کہ اہل علم سمجھ جائیں کہ واقعی اللہ ہی کا حکم اصل حکم ہے. انہ الحق من ربک, اور وہی حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فیؤمنوا بہ, پس وہ ایمان لے آؤ اس پر. فتخبت له قلوبهم, اور پھر جو ہے وہ آپ عاجز ہو جائیں, گڑ گڑائیں اس کی وجہ سے ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت فرمانے والا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ان لوگوں کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف. پھر کفار کا حال بیان ہو رہا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں. فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ, یعنی شک میں اس حکم کی نسبت. حتیٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً, یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی. اور یَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ, یا آ جائے ان پر عذاب ایک جو ہے وہ آپ کہیں کہ خیر سے خالی دن. عقیم کہتے ہیں بانج. اب بانج سے, بانج دن سے مراد کیا ہے؟ وہ دن جو اللہ کی رحمت اور خیر سے خالی ہو, یعنی اللہ کے عذاب کا دن. آگے پھر مومنین کا حال بیان ہو رہا ہے اور اسی پر رکوع بھی ختم ہو رہا ہے. تو فرمایا الملک یومئذ للہ, اور حکومت اس دن ہوگی صرف اور صرف اللہ کی. آج بھی اللہ ہی مالک ہے, بادشاہ ہے, حاکم ہے, لیکن ہم مجازی حکمران یہاں لوگ بنے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم حاکم ہیں. تو قیامت کے دن کوئی حاکمیت کا اور ملکیت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوگا. آج میں اور آپ بھی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ گاڑی میری ہے, گھر میرا ہے, یہ بچہ میرا ہے, لیکن قیامت کے دن کوئی مجازی حاکم اور مالک نہیں ہوگا. اس دن صرف اور صرف حکومت اور ملکیت اللہ کی ہوگی. فرمایا یا حکم و بینہم, اور وہ اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان, کافر اور مومن کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. فی جنات النعیم, وہ ہوں گے نعمت بھرے جنتوں میں. اور فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, فیصلہ خداوندی ہے کفار کے لیے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو. اولئک لہم عذاب مہین, انہی کے لیے ہوگا بڑا رسوا کرنے والا عذاب. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اس میں جو کردار اور صفات اللہ تعالیٰ مومنین کی بیان فرما رہے ہیں, مخبتین کی بیان فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کردار اور صفات ہمیں بھی عطا فرمائے. اور جو خباستیں اور کردار منافقین اور کفار کا بیان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان ساری علامات سے ہمیں محفوظ فرمائے. اقول قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین بالقرآن العظیم. اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما, اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے, ہمارے لیے نور بنا دیجئے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہما نسینا, اللہ ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منہما جہلنا, اور ہمیں علم عطا فرمائیے اس میں سے جو اب نہیں جانتے. وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن میں بھی. وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے اے تمام جہانوں کے پروردگار. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے، خصوصاً فلسطین میں جو اس وقت دہشت گردی اور بربریت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں یہ مستقل کے عذاب سے جو ہے نجات عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے یاد رکھیے، جب تک کہ کسی ایک ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں ہو جاتا اور پھر مسلمان وہاں سے ایک طاقت بن کر کفار کو نہیں للکارتے اور جہاد کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، یہ ظلم و ستم ختم ہونے والا ہے۔ تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ، جو ہمارا ملک یہی ہے تو ہم اسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم فرمائے، کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ اور پھر اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی محنتیں، اپنے وسائل، اپنا وقت لگائیں اور پھر اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب جو ہے وہ اس کے غلبے کی کوشش کریں۔ آمین، اللہم آمین۔